الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے سبھی بھائیو، نگاہیں نیچی کیے سنتوں بھرا بیان سنیے اور اس کی خوب خوب برکتیں لوٹیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے رہنے سے بیان کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ عز و جل قیامت کے روز چار برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے چار قسم کے دنیا داروں پر اتمام حجت فرمائے گا کہ انہیں جواب بننا پڑے گا. کہیں تو کیا کہیں، مالداروں پر سیدنا سلیمان بن داوود علیہ السلام کے ذریعے، غلاموں پر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، بیماروں اور شکستہ حالوں پر ایوب علیہ السلام کے ذریعے، اور مسکینوں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. پیارے پیارے سبھی بھائیو، گزشتہ دو جمعرات سے میں آپ کی خدمت میں چار مدنی پھول کی خوشبوئیں لٹا رہا ہوں. آج بھی چار مدنی پھول پیش کروں گا جس کی خوشبو انشاءاللہ پچھلی خوشبوؤں سے مختلف ہوگی، مگر ہوگی مدنی خوشبو. تو ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز چار قسم کے دنیا داروں پر چار برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے اتمام حجت کرے گا. نمبر ایک، مالداروں پر سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، غلاموں پر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، بیماروں پر سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور مسکینوں فقیروں غریبوں پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. مطلب یہ کہ اگر مالدار اپنی مالداری اور وسیع کاروبار اور اس کی مصروفیات کا عذر اگر قیامت میں پیش کرے گا کہ مجھے یا اللہ تیری عبادت کی فرصت نہیں ملتی تھی، کہ میری بہت زیادہ ذمہ داریاں دنیا میں تھیں، مالداری کی وجہ سے کاروبار بہت وسیع تھا، گاہک بہت پریشان کرتے تھے اور یہ تھا وہ تھا، اس طرح مطلب یہ کہ مجھے تیری عبادت کی فرصت نہیں ملتی تھی، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل پیش کی جائے گی کہ سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑے بادشاہ تھے. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی. جنات تو کیا، پرندے، چرندے، درندے، بلکہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو اتنے بڑے مطلب صاحب اقتدار حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. ان کی مصروفیات کتنی ہوں گی، ان کے کتنے مسائل ہوں گے، اس کے باوجود، اتنی مصروفیات کے باوجود ان کو اللہ تعالی کی عبادت کا وقت ملتا تھا، اور اے مالدار تجھے وقت نہیں ملتا تھا تو تیری دلیل غلط ہے، تو بھی چاہتا تو عبادت کے لیے وقت نکال سکتا تھا. اور نمبر دو، غلاموں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے. تو اگر غلام کہے کہ میں اس لیے عبادت نہیں کر سکتا تھا کہ میں دوسرے کا دست نگر تھا، دوسرے کا زیر دست تھا، ماتحت تھا، اور اس کی خدمت سے فرصت نہیں پاتا تھا، تو اب تو غلام اور آقا کا دور نہیں رہا، اب نوکر اور سیٹھ کا معاملہ غلام اور آقا سے ہلکا. غلام تو 24 آورس 300 دن 12 مہینے غلام کا غلام، اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتے تھے ڈیوٹی کے، ہر وقت وہ خدمت کے لیے مطلب وہ وقت رہتے تھے. لیکن نوکر تو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. تو نوکر کا معاملہ اس سے ہلکا ہے. تو اگر بالفرض کوئی غلام یا نوکر اگر اپنی غلامی اور نوکری کو عذر بنائے کہ میں عبادت کے لیے ٹائم نہیں پاتا تھا، تو ان کو یوسف علیہ السلام کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام بھی غلام رہے، کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا، پھر لوگ اٹھا گئے تھے اور بازار میں بیچ دیا تھا ان کو مصر کے بازار. یوسف علیہ السلام غلام کی مطلب یعنی کہ غلام کی حیثیت سے رکھے گئے، تو پھر بھی وہ عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے غلامی کے باوجود. اب کوئی نوکر یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ میری نوکری ایسی ہے کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، میری نوکری ہی ایسی ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو دکان پر ہی پڑھ لیتا ہوں، اور عصر کے وقت تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے. تمہارا یہ کہ میرے بھائیوں آپ یہاں تو کوئی نماز کا کہے گا تو آپ اس کو کہہ دو گے کہ میری مصروفیات ہوتی ہے اور میرا یہ ہوتا ہے اور میرے اسے اجازت نہیں دیتا، تو ٹھیک ہے ہمیں خاموش کر بھی دو گے، لیکن جواب وہ تیار کرو جو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا قابل ہو. تو پتہ چلا کوئی دنیا کا ملازم، کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی خادم، کوئی غلام مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی غلامی اور اپنی نوکری کا عذر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ جائے کہ اللہ میری نوکری سخت تھی اس لیے میں عبادت سے قاصر رہا. اگر وہ ایسا عذر کرے گا تو یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ وہ غلام ہونے کے باوجود عبادت کرتے تھے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی غلاموں کی بھی تو مثالیں ہیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کتنا مارتا تھا ان کا آقا، لیکن انہوں نے تو اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا، اور تمہیں 2% کی نوکری کی وجہ سے ہی ساری عبادتیں اور نمازیں چھوڑنے کا بہانہ مل جاتا ہے کہ سیٹ اجازت نہیں دیتا. تو شرعاً ایسی نوکری جائز بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنی پڑتی ہو. جماعت مل رہی ہے، مسجد ہے، کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیٹ نہیں جانے دیتا، تو یہ شرعی عذر نہیں ہے. اللہ روزی دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، وہ خیر الرازقین ہے، اور نوکریاں بہت مل سکتی ہیں. ایک در بند 1000 در کھلے، جذبہ صادق ہونا چاہیے، نیت صاف منزل آسان. وہ کہتا ہے نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. جب اپنی نیت خراب ہے کہ رات کو یعنی کہ لیٹ سوتے ہو، دن فجر میں بھی بغیر نوکری کے بھی سوئے رہتے ہو، اور فجر قضا کرتے ہو، تو نوکری کا بہانہ تو بیکار ہے، نماز کا اپنا موڈ ہی نہیں ہے، تو نوکری کی آڑ بنا لی. تمہارا یہ کہ یہ عذر، یہ بہانے، یہ ہیلے دنیا میں ہم جیسوں کے پاس، جو آپ کو نیکی کی دعوت دے گا آپ اس کو تو چکما دے لو گے، اس کو تو بات بھلا دو گے، یا وہ مصلحتن چپ رہ جائے گا، سمجھتا وہ بھی سب ہے لیکن چپ رہ جائے گا، تو آپ سمجھو گے یار مولانا کو میں نے ایسے مطلب نے چکر میں لے لیا، چلو ٹھیک ہے. مگر وہ عذر تلاش کرو، وہ جواب تلاش کرو، وہ بہانہ اور ہیلا ڈھونڈو جو آپ کو نمازیں چھوڑنے پر بھی اللہ کے قہر و غضب سے بچا سکے. تو بندے سے کیا ڈرنا، صحیح بات ہے کہ اللہ سے بندہ ڈرے. جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو بندے کے سامنے بھی سچ بولے گا. تو اس لیے میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، یاد رکھو کہ جو کوئی اپنی غلامی یا خدمت اور نوکری کی وجہ سے عبادت ترک کرے گا تو اس کو یوسف علیہ السلام کی دلیل پیش کی جائے گی کہ وہ غلامی کے باوجود عبادت کرتے تھے. تو اپنا عذر اب مردود ہو گیا, رد کر دیا گیا نوکری والا کہ روزی کا رزاق اللہ تھا نہ کہ سیٹ. اس عقیدے کے باوجود تم نے عبادت چھوڑی تو کیوں چھوڑی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرض کے علاوہ اور عبادات کے معاملے میں رعایت ہے نوکری کی. اب مثال کے طور پر آپ نوکری پر ہیں تو ڈیوٹی ٹائم میں اگر سیٹ کی اجازت نہیں ہے تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. فرض پڑھنے, سنت الموقع پڑھیں گے, ٹھیک ہے, نفل نہیں پڑھیں گے, اپنے ورد و وظائف نہیں پڑھ سکتے. فٹافٹ آپ ڈیوٹی جوائن کریں, یہ تو ہے. ہاں سیٹ اگر اجازت دیتا تو بے شک آپ مسجد میں بیٹھے رہے, آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے, گھنٹے بھر بیٹھے رہے, اور اگر وہاں سے اجازت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے فرائض سے فارغ ہو کر, سنن جو ہے موقعہ ان سے فارغ ہو کر آپ پھر اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں, نفل نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہاں تو یہ کہ مطلب نماز کو دیر لگتی کتنی, آتے جاتے وہ ملاقاتیں اور فالتو باتیں اور گپ شپ, ادھر کھڑے رہے ادھر کھڑے رہے, تو ان میں آپ اوقات صرف کرو اور پھر نمازوں کے بہانے بن جائے. آپ آؤ بالکل وضو کرو, نماز پڑھو اور فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلے جاؤ, سیٹ بھی خوش ہو جائے. آپ نماز کے لیے جاؤ اور ایک گھنٹہ نکال کراؤ نماز کی آڑ میں, تو ہو سکتا ہے سیٹ اگر اس کا ذہن نہیں بنا ہوا تو وہ بھی الٹا سیدھا بکے گا, اور ذمہ دار آپ بنے جا رہے اس کے کہ آپ کھانا کا لمبی کرتے ہو. اسی طرح گھروں کے معاملات بھی ہیں کہ وہ نماز کے لیے جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد آتا ہے, پھر ماں باپ بولتے ہیں گھر میں پڑھو, پھر آپ بولتے ہو نماز کے لیے اجازت نہیں دیتے ماں باپ. ماں باپ بےچارے مطلب نماز کی آپ کو کب منع کرتے تھے, نماز میں دو گھنٹے کا. ہاں اگر آپ اتنا خشوع اور خضوع سے رو رو کر پڑھتے ہیں نماز, اور واقعی دو گھنٹے مطلب مسجد میں آپ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں, تو شاید کوئی نیک دل سیٹ ہوگا تو وہ بولے گا تم یار نماز ہی پڑھتے رہو اور خالی تنخواہ لے جایا کرو میرے ساتھ, تم کو اور کوئی کام نہیں کر رہا, بس یہ تمہاری ڈیوٹی. ہو سکتا کوئی ایسا بھی ہو, لیکن آپ نماز میں تو خشوع اور خضوع اور تڑپ, وہ تو ہم مزاروں میں چلے گئے جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے تھے اور ان کی نماز کا حال اللہ اکبر. کسی شاعر نے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز کے بارے میں مطلب وہ شعر لکھا ہے, ایک مبالغے پر مطلب یعنی کہ مشتمل ہے وہ شعر, لیکن یہ کہ پیش کیے دیتا ہوں. ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا, خوش خصال بنے اچھی عادتوں والا, اور بولا مشکل کشا یا مراد ہے کہ آپ کی عادتیں بہت اچھی تھیں, عین سنت کے مطابق تھی. ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا, ہوتا تھا پاتے ماں کو گما انتقال کا, کہنا سجدے میں اس قدر محبیت کا عالم ہوتا تھا, اس قدر یاد خدا بندی میں وہ گم ہو جاتے تھے کہ بی بی فاطمہ سمجھتی تھی کہ یہ زندہ بھی ہے یا یہ فوت ہو چکے. یہ ایک مطلب مبالغہ ہے, واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں ان کی حالت, بلکہ صحابہ کرام کے اگر واقعات بیان کرنے جائیں تو یہ بیان میرا پورا بھی نہیں ہوگا, اتنے مطلب واقعات ان کے خشوع اور خضوع کے متعلق ملتے ہیں کہ نمازوں میں اس قدر ان کا شوق تھا, اس قدر ان کی تڑپ اور لگن تھی. اور ہماری نمازیں تو آپ کو خود ہی سمجھدار, نماز پڑھ رہے ہیں, کاروبار کا حساب بھی ہو رہا ہے, مجھے باہر دوست کا انتظار بھی ہے, تو ادھر بھی جانا ہوتا ہے ادھر بھی جانا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی نماز میں کہیں کہاں کہاں گھوم کر بھی آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ وہ بتاتے ہیں مطلب لوگ کہ ایک صاحب کی جماعت نکل گئی, برابر بیچارے وہ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے, تو ایک بار جماعت نکل گئی, بڑے افسردہ ہوئے بہت رنجیدہ ہوئے, تو کسی نے سوچا گیا بڑا نیک آدمی آج اس کی جماعت نکل گئی, دیکھو کتنا رنجیدہ ہے, اپنے کو تو احساس ہی نہیں ہوتا جماعت نہیں. تو اس سے ہمدردی کی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, مجبوری ہو جاتی ہے انسان ہے, انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا. تو وہ بھی منہ کا چھوٹ تھا, اس نے بولا یار کوئی ثواب نکل جانے پر میں رنجیدہ تھوڑی ہوں. وہ دراصل ہوتا ہے کہ نماز میں امام صاحب پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں اور میں حساب کتاب میں لگا ہوتا ہوں. اب آج مجھے حساب کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑے گا, میرا حساب نماز میں ہو جاتا تھا. جیسے کہ بعض احمق لوگ اب بھی آپ کو ملیں گے جو استنجا خانے میں اخبار پڑھتے ہیں, خدا کا خوف نہیں ہے, اللہ رسول کے نام والے اخبار لیں گے استنجا خانے میں. بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں, ایسے لوگ بھی آپ کو اس معاشرے میں ملیں گے. ٹائم بچاتے ہیں نا, اخبار میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے, یعنی دو کام اکٹھے کر لیتے ہیں, سگریٹیں پھونکتے ہیں استنجا خانے میں, ایسے پتا نہیں ان کو مزہ آتا ہے. حالانکہ استنجا خانہ تو اسی جگہ ہے کہ شرم و حیا سے بندہ سر جھکا کر جتنا جلدی فارغ ہو نکل آئے گا. نمبر تین, بیماروں اور شکستہ حالوں پر سیدنا ایوب علیہ السلام کے ذریعے اتمام حجت کیا جائے گا. یعنی کوئی مریض کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میں بیمار ہوں, بیماری کی وجہ سے میں عبادت سے قاصر رہا, تو اس کو ایوب علیہ السلام کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو ایوب علیہ السلام بھی تو بیمار تھے. تو کیسے بیمار؟ ایوب علیہ السلام کا تو ایک مسئلہ تھوڑی تھا, ان کے جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب کے سب چھت گرنے کی وجہ سے دب کر شہید ہو گئے. جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, کوئی واویلا نہیں کیا, تو ایک بچہ مر جاتا ہے تو لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے رو رو کے, ارے مرا ہوا بچہ کسی کا آتا ہے تو وہ ان کا موڈ اوپر جاتا ہے, میرے پاس آتے ہیں تو وہ بہت رنجیدہ ہے اور پھولا ہے, یہ مرا ہوا بچہ ہے. حالانکہ جو کچا بچہ گر جاتا ہے, میں تو کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے. ایک ہوتا ہے گر جانا, ایک ہوتا ہے گرا دینا. یہ جو گراتے ہیں یہ تو مجرم ہے, خود گر جاتا ہے, اس کو سخت کہتے ہیں عربی میں سخت. تو جو بچہ مطلب کچا گر جاتا ہے تو قیامت کے روز وہ اللہ کی بارگاہ میں جدال کرے گا, جھگڑا کرے گا, یعنی جھگڑا جس کو ہوتا ہے نا, تیز کلامی سے وہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ کی مشیت ہے, یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ اس کی شان ہے. وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے تیز کلامی کرے گا, وہ تیز کلامی یہ کرے گا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت جنت اور بس جنت چاہیے اور کچھ نہیں. سمجھے, وہ اللہ تعالیٰ سے مطلب بالکل یعنی کہ وہ کرم کی بھیک, مگر اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ مطالبہ کرے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی اور فرمائے گا اے کچے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور لے جائیں ان کو جنت میں, اور تمہارا موڈ اوپ ہو جاتا ہے کچا بچہ گر گیا. میں تو مطلب میرا بس چلے تو آپ کو مبارکباد دیتا, تو جس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے اس کو باتوں میں لے کر مبارکباد بھی دے دیتا ہوں, یار یہ تمہارا نقصان کیا ہے. اب یہ کہ یہ کچا گر گیا, نہیں تو جب بچہ بنے گا پھر بھی گرے گا, تو بڑا ہو کر بھی تو مرے گا, مرے بغیر تو چھٹکارا نہیں. اور زیادہ بڑا ہو گیا اور سمجھدار ہو گیا تو پھر یوں کہے گا کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے یوں بھی کہے جیسے میں کہتا ہوں. تو اب یہ کہ اس کے کچے گرنے میں یا نابالغ بچوں کی فوتگی میں معاملہ قابل مبارکباد ہے, اگر آپ سمجھو تو, کہ چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کی بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, اور مرنے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ ہے. نابالغ بچے جو مر جاتے ہیں وہ والدین کے لیے ذخیرہ ہے. تو بچے کا مر جانا کم از کم دو فائدوں سے خالی نہیں ہے. ایک فائدہ یہ کہ چھوٹے بچے کے گناہ نہیں ہوتے, نیکیاں اس کی کاؤنٹ ہوتی ہیں, گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو اگر وہ نابالغ عمر میں مر جاتا ہے مسلمان کا بچہ تو وہ جائے گا سیدھا جنت میں, تو وہ منکر نکیر کے سوالات سے بچا, قیامت کے سوالات سے بچا, پتہ نہیں کتنے مسائل سے وہ گزر گیا اور جائے گا بھی جنت میں, تو مزہ ہی آ گیا اس کو. اور دوسرا فائدہ چھوٹے بچے کا یہ کہ ماں باپ کی وہ سفارش کرے گا, میں گناہ تو ہے نہیں, گناہ سے تو پاک ہے. معصوم نہیں کہیں گے, عوام الناس کو چھوٹے بچے کو معصوم کہتے ہیں. معصوم کی اصطلاح جو ہے وہ صرف نبی اور فرشتے کے لیے استعمال ہوگی. نبی معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, چھوٹے بچے کو معصوم نہیں کہیں گے. یہ بول چال کی بہت ساری غلطیاں لوگوں میں ہوتی ہیں. ایک تو بچے کو معصوم بولیں گے اور جب بات بات پہ اللہ میاں بولیں گے, اللہ میاں رحم کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. میاں کے ایک معنی شوہر بھی ہوتے ہیں, میاں کے ایک معنی شوہر بھی ہوتے ہیں, اور اللہ تعالی اس صفت سے تو پاک ہے. وہ شوہر تو کسی کا نہیں, نہ وہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بیٹا ہے, نہ اس کو کسی نے جنا, نہ اس نے کسی کو جنا, ہے نا. وہ تو ان خسائل سے پاک ہے. تو اس لیے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع فرمایا, اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے. اس طرح مطلب عام بول چال میں ہو رہی بہت غلطیاں ہوتی. بات بات پہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے, اللہ نے یوں بھی بولا ہے, اللہ یوں بھی کہتا ہے. حالانکہ یہ بھی بہت مطلب جرأت ہے اللہ تعالیٰ پر اس طرح مطلب انہیں کہہ دینا اللہ یوں بولتا ہے, جب تک کنفرم پتا نہ ہو. اور لوگوں کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, قرآن کی کس آیت میں اللہ نے یوں بولا, کون سی حدیث قدسی کے الفاظ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یوں بولا, تو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے مطلب ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی جو اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی, تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ بول چال میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور سب ان مسائل کا حل ہے کفل مدینہ. خاموش, اگر خاموش رہنے کی عادت ڈال دے تو اس طرح کی بہت ساری مطلب الٹی سیدھی ہانکنے سے بندہ محفوظ ہو جائے گا. بات بات پر قسم کھانا, بات بات پر ایمان سے, ایمان سے, اور پھر گالیاں بھی اور جھوٹ بھی, غیبت بھی. تو زیادہ بولنے کی آفتوں میں یہ ساری آفتیں ہیں, اور پھر یہ زبان جو ہے وہ یہ لٹکا دے گی مرنے کے بعد, ایسا لٹکائے گی کہ بندہ یاد کرے گا. پھر شاید یاد آئے گا کہ ہاں یار خاموشی عبادت ہے, یہ یار سمجھنے میں اپنی بھول ہوئی تھی. اس وقت اگر احتیاط کر لیتے تو شاید ان مصائب و علام سے دو چار نہ ہوتے. لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چپ گئی کھیت. تو بیمار جو ہے اس پر ایوب علیہ السلام کے ذریعے حجت قائم کی جائے گی کہ تو بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا, عبادت سے کتراتا تھا. تو ایوب علیہ السلام بہت سخت بیمار تھے, وہ کیوں عبادت کرتے تھے, وہ کیسے کر سکے, وہ کرتے تھے نے کیوں نہیں کی, تو اس کا مطلب تیری غفلت اور سستی ہے. قیامت کی شرم اتنی خوفناک ہے, اتنی خوفناک ہے, ہم کو یوں بولنا آتا ہے کہ شرمندہ ہونا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں قیامت کی شرم کیسی ہوتی ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایک بزرگ کے بارے میں نقل کرتے کہ انہیں کسی نے خواب میں دیکھا, تو پوچھا کہ آپ پر کیا گزری, تو کہنے لگے کہ میرا اعمال نامہ جو تھا اس کے گناہ جو تھے وہ مجھے کہا گیا, مطلب کہ وہ گناہوں کے بارے میں کہا جاتا رہا اور میں اقرار کرتا رہا, گناہوں کا اقرار کرتا رہا, معاف ہوتا رہا. کس طرح کا گناہ ہے؟ پھر ایک گناہ پر جب مجھے پوچھا گیا تو میں چپ ہو گیا, اور اتنی مجھے شرم محسوس ہوئی, اتنی شرم آئی, اتنی شرم آئی کہ اس شرم کے مارے اللہ کی بارگاہ میں میں موجود تھا, اس شرم کے مارے میرے منہ کی اور چہرے کی کھال زمین پر گر گئی. ہمارا شرم کے بارے کیا پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں, شرم کے بارے ہو تو پسینہ پسینہ تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے, مگر کتنی کوفت ہوتی ہے جب کسی بڑے کے سامنے ہمارا جرم ظاہر ہو اور وہ پوچھ گچھ ہو یا سختی ہو, پتا تم نے چوری کی یا نہیں کی, تو حالت کیسی ہوتی. شرم کے مارے وہ شرمندگی ہوتی کہ آدمی بہت کنفیوز ہوتا ہے, تو شرم کے مارے منہ کی کھال جو تھی وہ گر گئی. اب منہ کی کھال گری ہوگی تو اس کی تکلیف تو وہی اندازہ کر سکتا جس پر یہ نوبت آئی ہو, اپنی تو نوبت آئی نہیں ہے. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آخر آپ نے وہ کون سا آپ سے جرم ہو گیا تھا جس کو بتاتے ہوئے اتنی آپ کو شرم آئی, کہ آپ کے منہ کی کھال گئی تھی؟ تو انہوں نے اس بزرگ نے بتایا کہ ایک بار میں نے ایک امرت ان خوبصورت لڑکے کو دیکھا تھا, وہ مجھے پسند آیا تھا, بس وہ گناہ ایسا ہے کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں بول نہیں سکا اور میری کھال منہ کی گئی تھی. پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. آج اس گناہ کو تو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے ایسا لگتا ہے تیار نہیں ہے, اس کو دیکھو انگلی میں لیے لیے پھرتا میں رشت کر دوں. تو ہمارا یہ کہ قیامت کی شرم بہت خوفناک اور ہولناک ہے, اللہ تعالی ہمیں اس شرم سے محفوظ فرمائے. جیسے بعض اسلامی بھائی امامے کا جذبہ ہوتا ہے مگر شرماتے, ہاں امامہ پہنتے ہیں بڑا شرماتے ہیں, تو وہ کیا پلاسٹک کی تھیلی ملاتے ہیں امامہ, یاد یاد پھر اس کو پکڑیں گے اس کو بندوائیں گے نکال نکالیں. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں یار امامہ تم نے چھپایا مگر مجھے تو نظر آ رہا ہے. تو امام بنتے ہو شرماتے ہو, کہنے کی کوئی بات نہیں, عجیب لوگ. غالب اکثریت امامہ عام معاشرے میں اس لیے نہیں باندھتی کہ ان کو لوگوں سے شرم آتی ہے. ہماری نوکری اسی جگہ پر ہے, ہمارے دوست ایسے ہیں, تو ہمارا گھر ایسا ہے, ہمارا ماحول ایسا ہے. اگر یہی باتیں اس شخص نے سوچی ہوتی کہ جو دعوت اسلامی کا جھنڈا لے کر نکلا آج سے 13-14 سال پہلے, اس طرح وہ بھی شرماتا لجاتا ہوا نکلا ہوتا تو شاید وہ آج اپنے گھر پہ ہی ہوتا. داڑھی منڈاتے ہوئے نہیں شرماتے, حالانکہ داڑھی منڈانا حرام ہے, بڑی شرم کی بات ہے کہ یہودیوں جیسا چہرہ بنانا ہے. حدیث پاک میں کہ مونچھے پت کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ, یعنی میرے دشمنوں جیسے چہرے مت بناؤ. بندہ نہیں شرماتا, ہمارا وہ نہیں شرماتا, تو مطلب تم کیوں شرماتے ہو یار امام بانتے ہو؟ شرم تو اس کو آنی چاہیے جو گناہ کرتا ہے, تم سنت ادا کرتے ہو شرماتے ہو, عجیب آدمی. تو اس لیے جس کو امام سے محبت ہے پہننے کو جی چاہتا ہے تو اس کو تو نہیں شرمانا چاہیے. انہیں بیکار تھوڑی سی شرم کی وجہ سے اپنا ثواب اتنا کیوں ضائع کرتے, یعنی کہ میرے خیال میں دعوت اسلامی والے وہ کہلاتے ہیں عوام الناس میں یہ امام والے. آپ کے امام والے وہ بہت نظر آتے ہیں, اس علاقے میں امام والے بہت نظر آتے ہیں, وہاں دعوت اسلامی کا بہت زور. یہ عام لوگوں کا جنرل پبلک ہے اس کا تاثر ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ امام دعوت اسلامی والے صرف 1% ہوں گے, 1% یا 2%, 1% ہی ہوں گے کہ جو سارا دن امامہ باندھتے ہیں. تو بہرا لیے کہ دعوت اسلامی والوں سنت اپنے سر پہ سجا لو, اتنا بڑا ثواب چھوڑتے ہو یار, بہت بڑا ثواب. 2 رکعت امامے کے ساتھ پڑھو بغیر امامے کی, یعنی کہ 2 رکعت امامے کے ساتھ بغیر امامے کی 70 رکعت سے افضل. امام باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, حلم تمہارے اندر بردباری پیدا ہوگی, عقل مندی پیدا ہو, عقل بڑھ جائے گی. اور جمعے کے امامے والے پر شام تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں, سبحان اللہ. ہے نا, کسی کے ساتھ ایک پولیس والا آ رہا تو یوں چلے کہ آج ماں بدولت کے ساتھ پولیس والا ہے, تو یہ آنکھ اٹھا کر وہ دیکھے تو اپنے امامہ باندھتے ہو, اپنے ساتھ فرشتے چلتے ہیں جمعے کو غروب آفتاب تک, تو جس کے ساتھ فرشتے چلے اس کی طرف شیطان آنکھ اٹھا کر دیکھے. پولیس والا تو کیا بتاؤ, وہ زیادہ کھلا دے تو اس کا ساتھ بھی دے سکتا ہے اور تمہیں بتا سکتا ہے, یہ ممکن ہے, لیکن فرشتوں سے یہ بھی ممکن نہیں. وہ معقول تمہارا یہ کہ میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو اللہ کی رضا کے لیے سنتیں اپنا لو, تو آپ سب اگر امامہ باندھ لو گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا اور بھی چرچا بڑھے گا اور دعوت اسلامی ایک دم مطلب یہ دے کہ کھا جائے اگر سب کے سب باندھ لو گے, اگر سب کے سب باندھ لو گے تو. اور ہر وقت یہ نہیں پلاسٹک کی تھیلی میں چھپا کر آ گئے اور یہاں آ کر بندوا رہے, کئی لوگ یوں بھی عذر کرتے ہیں کہ ہم کو باندھنا نہیں آتا. عجیب سی بات ہے, باندھنا نہیں آتا.
تو بھائی تمہیں کپڑے پہننا کب آتے تھے؟ جب بچے تھے کپڑے کہاں پہننا تھے، مگر کیا وہ ٹکرے مار مار کر کبھی اس میں آستین میں ڈال دیا، کبھی گلے میں ہاتھ ڈال دیا کپڑے کے، کبھی پائنچے الٹے چڑھا لیے، تو ٹکرے مار کے آخر سیکھ گئے نا کپڑے پہننا. تو اسی طرح امامہ باندھنے کا جذبہ ہوگا تو سیکھ لو گے. دیکھو ہمارے مدرسۃ المدینہ میں کم و بیش 7000 طلبا کراچی میں پڑھتے ہوں گے. تو یہ اتنے اتنے بچے آپ دیکھو ان تھوڑا سا تیزی سے امامہ باندھتے ہوں گے تو پیارا باندھتے یوں کھٹ 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 باندھ دیتے، لیکن جو زمانے سے آتے ہیں ان کو بھی نہیں باندھنا تھا. تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، ورنہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی پریکٹس کرو تو بچوں کے مقابلے میں آپ کو جلدی آ جائے گا.
کاش ایسی ہو مدینے میں کبھی تو حاضری، کاش کاش ایسی ہو مدینے میں کبھی تو حاضری، یہ خبر پہنچے وطن میں مر گیا عطار ہے. یعنی کبھی میں مدینہ شریف جاؤں تو ٹیلی فون پر بھلے میں بیان بھی کروں، ارے بیان بھی ریلے ہو، مطلب اس کے بعد جب رخصت کا وقت اگر آ جائے تو وہ تو رقت تاری ہو جائے. اور اس شعر کے مصداق، آپ کی یاد میں اے کاش کے روتے 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 یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. تو کاش ایسی بھی مدینے میں کبھی تو حاضری، کاش ایسی ہو مدینے میں کبھی تو حاضری، یہ خبر پہنچے وطن میں مر گیا عطار ہے. نے خبر آ جائے اور فیضان مدینہ میں یہ خبر پہنچے، جمعرات کا اجتماع ہو جمعرات ہو اور مطلب سبحان اللہ شب جمعہ مل جائے اور عطار یعنی الیاس قادری مدینے میں انتقال کر گیا ہے. کاش ایسا ہو جائے. زور سے کہہ دو آمین. تقبل اللہ تعالی.